25 अप्रैल 2014, सूरह आले इमरान आयत नंबर 49। वरसूलन इला बनी इसराइला अन्नी कद जीतुकुम बि आयतिम मिन रब्बिकुम अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत्तीनि कहैअति अत्तैरि फअन्फुखु फीही फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह वअब्रियुल अकमहा वल अबरसा वअहयिल मौता बिइज़्निल्लाह وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. مولانا اس آیت کی وضاحت فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی اس آیت میں حضرت مسیح کی جن خصوصیات کا ذکر ہے، جن معجزات کا ذکر ہے، وہ افضلیت کے اعتبار سے نہیں ہے. نبیوں میں کوئی افضل یا غیر افضل نہیں ہوتا ہے، تمام نبی یکساں طور پر نبی ہوتے ہیں. لا نفرق بین احد من الرسل، حدیث میں بھی اس کی سخت تردید آئی ہے کہ نبیوں کو افضل اور غیر افضل کے درمیان بانٹا جائے. نبیوں کو مختلف خصوصیات دی گئی ہیں، وہ خصوصیات ہوتی ہیں اس اعتبار سے کہ ان کو کون سا رول ادا کرنا ہے. مختلف انبیاء آئے مختلف زمانے میں، مختلف قوموں قوموں میں، مختلف حالات میں، تو اپنے حالات کے اعتبار سے ہر نبی کو کوئی خاص رول ادا کرنا تھا. اس کے اعتبار سے انہیں مختلف قسم کی خصوصیتیں دی گئیں. تو حضرت مسیح کو جو چیز دی گئی وہ ان کے رول کے اعتبار سے تھی. حضرت مسیح ایک اسرائیلی پیغمبر تھے، اسرائیل کے پیغمبروں میں وہ آخری پیغمبر تھے. تو بنی اسرائیل میں بہت سے نبی آئے، ان میں آخری نبی تھے حضرت مسیح. تو اس وقت جب یہ مسیح آئے تو یہود اپنے دور زوال کی آخری حد میں پہنچ چکے تھے، ان میں لمبی مدت کے بعد ان کے اندر بہت زیادہ زوال آ چکا تھا. تو حضرت مسیح کا رول یہ تھا کہ وہ نہایت ہی واضح دلائل کے ساتھ سچائی کو بتائیں بنی اسرائیل کو، پھر یا تو وہ اپنی اصلاح کریں یا پھر ان کو معذور کر دیا جائے، اور اس کے بعد نبوت بنی اسماعیل کی طرف منتقل کر دی جائے. اس اعتبار سے یہ خصوصیات یا معجزے حضرت مسیح کو دیے گئے. جیسا کہ شاید معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ مردہ میں جاندار ڈالتے تھے، وہ مرے ہوئے کو زندہ کر دیتے تھے، وہ بیماروں کو اچھا کر دیتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ تمہارے گھروں میں کیا ہے. یہ سب باتیں بہت ہی زیادہ عجیب تھیں، تو یہ اس لیے تھے کہ یہود کو معلوم ہو کہ یہ آدمی نبی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اس سے یا تو وہ نبی کو پہچان لیں اور پھر اصلاح کر لیں, اور اگر وہ نہ پہچانیں, اصلاح نہ کریں, تو ان پر اتمام حجت ہو جائے. اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ایسا نبی جو تمہارے پاس آیا, جو بے روح میں چیز میں زندگی پیدا کرتا تھا, جو مردہ کو زندہ کرتا تھا, جو تم کو جس کی بصیرت اتنی بڑی ہوئی تھی کہ تمہارے گھروں میں کیا ہے وہ بتا دیتا تھا, اس کے باوجود تم نے اپنی اصلاح نہیں کی. تو یہ اس طرح کا اتمام حجت جب ہو جائے تو ان کو معذور کر دیا جائے, تاکہ انہیں دلیل کے ساتھ واضح ہو جائے کہ تم اس قابل اپنے زوال کے نتیجے میں اس قابل ہو چکے تھے کہ اب تمہیں مزید تمہاری حیثیت کو باقی نہ رکھا جائے بلکہ تم کو معذور کر دیا جائے اور نبوت جو ہے دوسرے کو دے دی جائے. اور یہ واقعتاً ایسے ہی ہوا, حضرت مسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے آئے تھے. تو واقعتاً ایسے ہوا کہ اتنے غیر معمولی معجزات کو دیکھنے کے باوجود ان کی اصلاح نہیں ہوئی, وہ حضرت مسیح پہ ایمان نہیں رہے, تو ان کو معذور کر دیا گیا. یہاں پر یہ سوال ہے کہ اتنے بڑے بڑے معجزات کے باوجود کیا وجہ ہے کہ یہود کو, یعنی مطلب زوال یافتہ یہود کو, یاد رکھیے یہود کا مطلب یہ نہیں کہ یہودی کوئی سانپ بچھو کی طرح شروع سے پیدائشی طور پر برے تھے, یہ مطلب نہیں ہے. یہ بات ہے ان کے دور زوال کی, تو دور زوال میں جو نفسیات بن جاتی ہے وہ اس سے معلوم ہوتی ہے. ایک نفسیات بن جاتی ہے جو رکاوٹ بن جاتی ہے باتوں کو سمجھنے کے لیے, اس کو آج کل زبان میں کہہ سکتے ہیں سیلف رائچوسنس, یعنی اپنے آپ کو درست سمجھنا, اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھنا. اس معاملے میں بالکل پکا عقیدہ ہو جائے کہ ہم تو راہ راست پر ہیں, ہمارے اندر کوئی کمی تو ہے نہیں. تو یہود کا کیس اس وقت سیلف رائچوسنس کا کیس بن چکا تھا, وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں, ہم صراط مستقیم پر ہیں, ہم دین پر ہیں, ہمارے جو بڑے بڑے اکابر ہیں ان کے مقابلے میں مسیح کو کم سمجھتے تھے وہ, اسی لیے وہ ان کے در پہ ہو گئے کہ ان کو سولی پہ چڑھا دے. انہوں نے خود اپنے اکابر کو جو درجہ دے رکھا تھا, اپنے احبار و ربان کو, اپنے مشائخ کو اور اپنے علماء کو, وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے مقابلے میں انہیں حضرت مسیح بھی چھوٹے دکھائی پڑتے تھے. یعنی بطور خود ایک مفروضہ جو ان کا تھا, اپنے خود ساختہ مفروضے کے طور پر انہوں نے اپنے بڑوں کو اتنا بڑا اونچا درجہ دے رکھا تھا کہ حضرت مسیح بھی ان کو کم نظر آتے تھے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ مسیح تو ان کے سامنے ہیں, اور جو ان کے اکابر تھے وہ ماضی گزری ہوئی تاریخ سے تعلق رکھتے تھے, تو ان کے بارے میں عجیب غریب قسم کہانیاں, عجیب قسم کے افسانے, ان کی عظمت کے عجیب غریب تصورات, تو اس سے ایک فرضی تصور اکابر کا بن جاتا تھا. تو اس مفروضہ اکابر کے مقابلے میں ان کو مسیح کم نظر آتے تھے, تو وہ سوچتے تھے ہم تو اکابر کے دین پر ہیں, ہمیں اندر کیا کمی ہے. اور دوسری بات یہ کہ دور زوال میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک سیلف اسٹائل ماڈل بنا لیتا ہے. قومیں جو ہیں جب زوال کو پہنچتی ہیں تو ایک سیلف اسٹائل ماڈل جو کہ اسپرٹ پر مبنی نہیں ہوتا, فارم پر مبنی ہوتا. خاص طرح کا کپڑا, خاص طرح کی ٹوپی, خاص طرح کی وضع قطع, خاص انداز میں کلام کرنا, ایک خاص طرح کا کلچر. تو ایک کلچرل آئیڈینٹی بنا لیتے ہیں, ایسی سمجھتے ہیں کہ یہ ہے سب سے بڑی چیز. اور اس زمانے میں یہود کے درمیان ایسی ہوئی تھی, یعنی حضرت مسیح کے زمانے میں جو یہود تھے, جو زوال یافتہ یہود تھے, وہ حقیقتاً دین خدا پر نہیں تھے, اپنے خود ساختہ کلچر پر تھے. وہ تو کلچر تو ایک ظاہری علامت پر ہوتا ہے. کلچر کا مطلب ایک خاص طرح کا رہن سہن, خاص طرح کا وضع قطع, خاص انداز میں بولنا, خاص انداز میں چلنا, یعنی ظاہری اعتبار سے ایک خاص طرح کا وضع قطع بن جائے. تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ سیلف اسٹائل کرائیٹیرین, یعنی دین کا ایک خود ساختہ معیار وہ بنا لیا تھا انہوں نے. تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں. ان کا اپنا جو بنائے ہوا معیار تھا سیلف اسٹائل کرائیٹیرین, اس پر جب دیکھتے تھے اپنے کو بالکل پورا پاتے تھے, ہم تو بالکل ٹھیک ہے, ہماری کمی کیا ہے. یہ یہود کا ظاہرہ نہیں ہے, یہ زوال کا ظاہرہ ہے. جو امت بھی اپنے زوال کے دور میں پہنچے ہوگی تو اس کے اندر بھی یہی سب باتیں پیدا ہو جائیں گی. اور جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے, حدیثوں میں آیا ہے بہت ہی صاف صاف کہ یہ امت بھی بعد کے زمانے میں, نہیں زوال کے زمانے میں, مکمل طور پر یہود کا نمونہ بن جائے گی. دور زوال میں جو حالت یہود کی تھی وہی دور زوال میں امت مسلمہ کی بھی ہو جائے گی. یہ حدیث سے صاف ثابت ہے. جس طرح سے یہود دھیرے دھیرے ان میں زوال آیا, تو دور زوال میں ہر اعتبار سے ایک نیا ماڈل بن گیا. یعنی وہ انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا, اعلان نہیں کیا کہ ہم دین خداوندی کو چھوڑتے ہیں, ایسا کبھی اعلان نہیں کیا. تو بلا اعلان انہوں نے ایک اپنا ایک نیا ماڈل بنا لیا. اس ماڈل پہ قائم ہو گئے, لیکن وہ ماڈل تھا کلچرل ماڈل, ایک کلچرل پہچان. تو حدیث کی پیشگوئی کے مطابق ٹھیک یہی حالت آنے والی ہے امت مسلمہ پر بھی. حدیث میں بہت ہی واضح طور پہ بات کہی گئی کہ تم یہود کے پوری پوری پیروی کرو گے, قدم بقدم جو کیا وہ سب کرو گے تم. تو یہ اس کے معنی کیا ہے؟ اس معنی کے دور زوال میں تم پر بھی وہی کچھ ہوگا جو اوپر ہوا. تو یہ ہوتا ہے دور زوال میں, اس لیے کہ جو علماء و مشائخ ہوتے ہیں وہ اپنا فرض ادا نہیں کرتے. زوال کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ علماء کے مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں امت سے. دور زوال میں امت ایک بڑا ایک بھیڑ ہوتی ہے, ایک بڑی قوم ہوتی ہے. تو بڑی قوم ہونے کی وجہ سے ہر قسم کے دنیا بھی اس میں سرگرمیاں ہوتی ہیں. دور زوال میں جو امت ہوتی ہے وہ دوسری قوموں کی طرح ایک قوم ہوتی ہے, تو ہر قسم کی دنیاوی سرگرمیاں اس میں جاری ہو جاتی ہیں. اسی سے علماء کے مفادات بھی وابستہ ہو جاتے ہیں. یعنی اسی زوال یافتہ قوم سے ان کو اسٹیج ملتا ہے, ان کو چندے ملتے ہیں, ان کو تعریفیں ملتی ہیں, ان کو بڑائیاں ملتی ہیں, ان کو مناصب ملتے ہیں. تو چونکہ اس زوال یافتہ قوم سے ان کے سارے مفادات وابستہ ہوتے ہیں, اس لیے وہی لگتے ہیں, وہی بولی بولنے جو ان کو پسند ہو. زوال یافتہ قوم کو پسند ہے بولی, وہی بولی بولنے لگتے ہیں علماء بھی. اس طرح سے وہ پختہ ہو جاتے ہیں ہم صحیح ہیں کہ اگر ہم غلط ہوتے تو ہمارے علماء ہم کو برا کہتے. یعنی وہ زوال یافتہ امت یہ سوچ بن جاتی ہے اس کے اندر کہ اگر ہم صحیح دین پر نہ ہوتے, ہم صراط مستقیم سے ہٹے ہوتے تو ہمارے جو اکابر ہیں, ہمارے جو علماء ہیں, ہمارے جو مشائخ, ہم کو برا بتاتے. وہ تو بتاتے نہیں. اس وجہ سے کوئی شخص حضرت مسیح جیسا اگر رول ادا کرے دور زوال میں امت محمدی کے اندر تو اس کا بھی وہی حال ہوگا. جو حال حضرت مسیح کا ہوا یہود کے دور زوال میں وہی حال ہوگا امت محمدی کے دور زوال میں اس شخص کا جو ان کی اصلاح کے لیے اٹھے. تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات. اور یہاں بھی وہی ہوگا, امت مسلم بھی یہ ہوگا کہ وہ ایک سیلف رائچوس کا شکار ہو جائیں گے. یعنی اپنے کو درست سمجھنا, اپنے کو راہ راست پر سمجھنا, سیلف رائچوسنیس وہی مسلمانوں میں ہوگا. اور وہی ہوگا کہ ایک سیلف اسٹائل ماڈل بنا لیں گے, اپنا ایک ماڈل کہ ہے مسلم آئیڈینٹی, یہ اسلامک پہچان, اس پر وہ بالکل اپنے کو دیکھیں کہ ہم تو ٹھیک ٹھیک اترتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ ہے ایک فالس کنوکشن, یعنی فرضی یقین. تو یہود جو ان میں جتنی ڈھڑائی آئی کہ حضرت مسیح کو سولی پہ چڑھانے کے لیے دوڑے وہ, تو کیوں ہوا؟ ان کو ایک فالس کنوکشن جیتے تھے وہ, یعنی ایک یقین میں جیتے تھے جو اگرچہ وہ فالس تھا بے بنیاد. تو حضرت مسیح جیسے مصلح اعظم کا انہوں نے نہیں مانا, اس کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک فالس کنوکشن کھڑے ہوئے تھے. ایک خود ساختہ معیار نے ان کو ایک فالس کنوکشن کا ذہن دے دیا تھا. تو جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سب کچھ جو ہوا یہود پر وہی سب کچھ مسلمانوں پر ہوگا, مسلمانوں کی بھی ہوگا دور زوال میں, کہ وہ ایک خود ساختہ ماڈل بنائیں گے, سیلف اسٹائل ماڈل, ایک کلچرل ڈھانچہ بنائیں گے, اسی کو پہچان سمجھیں گے. اسی کلچرل ڈھانچے کو سمجھیں کہ ہی اسلام کی پہچان ہے, اس پر اپنے کو ڈھال کر سمجھیں کہ اب تو اسلام پر ہیں, ہم تو اسلام پر ہیں. تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. اور قرآن میں جو کہا گیا ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ امت پیشگی طور پر باخبر رہے کہ جب دور زوال آئے تو اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرے. جو جس وقت آیت اتری وہ تو رسول اللہ کا زمانہ تھا, اس وقت امت ایک زندہ امت تھی, اس وقت اس کے اندر بگاڑ نہیں آیا تھا. کیوں قرآن تو اترا اس وقت جب رسول تھے, اصحاب رسول تھے تب اترا. تو اس زمانے میں یہ اترا تو اس لیے تھا کہ وہ پیشگی وارننگ تھی. یہ پیشگی تنبیہ تھی مسلمانوں کے لیے کہ ایک وقت آئے گا جب تمہارے اندر بھی بربنائے زوال ٹھیک ہی سب بگاڑ آ جائے گا. تو پیشگی طور پر باخبر رہو, اور تمہارے علماء, تمہارے مصلحین پیشگی طور پر باخبر رہیں, اس وقت اٹھے ان کی اصلاح کے لیے. لیکن عملاً جو ہے یہاں بھی وہی صورتحال پیدا ہونا تقریباً یقینی ہے جو یہود میں پیدا ہوئی. کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے, جب یہ دور زوال آتا ہے, تو امت ایک بہت بڑی قوم بن چکی ہوتی ہے, چند افراد نہیں ہوتے. دور زوال میں مادی سرگرمیاں خوب ہوتی ہیں. مادی دور زوال میں جو ہوتا ہے معاملہ, وہ یہ کہ دین, یعنی حقیقت دین کی حقیقت مفقود ہو جاتی ہے, اسپرچولیٹی مفقود ہو جاتی ہے, لیکن خوب بزنس چلتا ہے, خوب باتیں سرگرمیاں ہوتی ہیں, پوری ایک قومی جو ہنگام ہے وہ سب ان جاری ہوتے ہیں. تو دینی اعتبار سے کمی ہوتی ہے لیکن دنیوی اعتبار سے کمی نہیں ہوتی. دینی اعتبار سے ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا لیکن دنیوی اعتبار سے خوب مقام ہوتا ہے ان کا. اس بنا پر اس زمانے میں جب کہ زوال آتا ہے امت پر, تو اس دور زوال میں ان کے اندر قومی مواقع, قومی اپرچونیٹی ساری موجود آتی ہیں کہ ان کی بنیاد پر آدمی کو اسٹیج ملے, آدمی کو چندے ملے, آدمی کو پیسہ ملے, آدمی کو فیم ملے, آدمی کو عزت ملے, آدمی کو بڑائی ملے. یعنی یہ ساری چیزیں اس زوال یافتہ امت کے اندر ملنے لگتی ہیں. اس کو اچھے سمجھ لیے کہ جب زوال کا دور آتا ہے تو زوال دینی اعتبار سے ہوتا ہے, دنیوی اعتبار سے نہیں. دنیوی اعتبار سے خوب ترقیاں ہوتی ہیں, خوب خوشحالی ہوتی ہے, خوب پیسہ ہوتا ہے لوگوں کے پاس, خوب مواقع ہوتے ہیں. اس بنا پر جو مسلحین ہیں, جو علماء ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ان سے ملنے میں بڑا فائدہ ہے. اگر ہم اپنی قوم سے جڑے رہیں, ان کی ہاں ہاں ملائیں, تو ہم کو بڑا فائدہ ہے. ساری چیزیں جو ہم کو چاہیے وہ سب قوم دے گی ہم کو, اسٹیج بھی دے گی, پیسہ بھی دے گی, ہمارے بڑے بڑے مراکز بنائے گی ہمارے لیے, ہمارا استقبال بھی کرے گی, ہمارے جلسوں میں بھیڑ بھی کرے گی. تو یہ جو مواقع ہیں, جو مفادات ہیں, جو دور زوال میں پیدا ہو جاتے ہیں, وہ اتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے کہ علماء و مشائخ زوال یافتہ قوم کی ہم ہاں ملانے لگتے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں وہی بولی بولتے ہیں. تو ایسی حالت میں اگر کوئی آدمی کھڑا ہو, کوئی سچا انسان کھڑا ہو, تو اس کا انکار کر دیں گے. وہ کہیں گے دیکھو اتنے بڑے علماء ہمارے ساتھ ہیں, تو یہ آدمی ایک ہی آدمی کو سچائی ملی ہے, باقی لوگ سچائی نہیں ملی. یہ ہوا تھا حضرت مسیح کے زمانے میں کہ ان کے جو علماء مشائخ تھے تو ان کے ساتھ تھے, ان کے جو علماء مشائخ تھے, ان کے جو بڑے تھے, وہ یہود کے ساتھ تھے. حضرت مسیح کے ساتھ دے دیا انہوں نے, حضرت مسیح کے ساتھ دے دیا انہوں نے. تو یہودی عوام یہ سوچتے تھے, یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ بڑے بڑے علماء ہمارے ساتھ ہیں, بڑے بڑے مشائخ ہمارے ساتھ ہیں, اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم حق پر ہیں. حق پر نہ ہوتے تو ہمارے ساتھ کیوں ہوتے یہ لوگ؟ تو حضرت مسیح اکیلے پڑ گئے, چند آدمی ان کے ساتھ تھے بس. تو یہی نوعیت بات کو بھی پیدا ہوگی, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ قوم کے امت محمدی کے زوال کے زمانے میں دینی زوال تو ضرور ہوگا لیکن مادی اعتبار سے سارے مواقع مدی اضافے کے ساتھ جاری ہو جائیں گے. خود حدیث بھائی کا انتب سے دنیا, ایک وقت آئے گا کہ دنیا تمہارے کھل جائے گی, وہ دور زوال ہوگا مگر دنیا کھل جائے گی. تو جو دنیا یہ مواقع امت کے دور زوال میں پیدا ہو جاتے ہیں, تو اس بنا پر لوگ ان سے ٹکراتے نہیں, وہ امت کے خلاف بولتے نہیں. وہ امری بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فضیلہ انجام نہیں دیتے, وہ ایسی بولی بولتے ہیں جو امت کو سوٹ کرے, تاکہ ان کی لیڈری ملے, ان کو ان کی سعادت قائم ہو, ان کے مفادات ہوتے رہے. تو یہ سب کچھ ہوگا اسی طرح جس طرح سے یہود کے ہاں دور زوال میں آیا, تو امت محمدی کے بھی دور زوال میں یہ سب کچھ ہوگا. یہ بہت ہی زیادہ اس میں تنبیہ کی بات ہے, بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے, اور یہ آیت یعنی یہود کے تذکرے کے یہود کے حوالے سے یعنی یہود کے حوالے سے امت محمدی کو بتایا گیا ہے کہ دور زوال میں تمہارا یہ حال ہوگا تو اسے بچ کر رہنا. یعنی یہود کے حوالے سے یہ امت محمدی کا آئینہ ہے. اور یہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے, اچانک نہیں ہوتا ہے, رفتہ رفتہ ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ ذمہ داری اس میں علماء کی ہوتی ہے, کیونکہ علماء اپنے مفادات کے بنا پر لوگوں سے ٹکراؤ نہیں کرتے. یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ اپنے مفادات کے بنا پر علماء ٹکراؤ نہیں کریں گے, انہیں کی وہ بولی بولیں گے جو ان کو موافق آتی ہو, اس طرح ان کے مفادات محفوظ رہیں گے. تو ایسی حالت میں جو سچا مسلح کھڑا ہوگا تو جو عوام ہوں گے وہ کہیں گے ایک آدمی کے کہنے سے ہم کیسے مان لیں کہ ہم غلطی پر ہیں, سارے علماء تو ہم کو صحیح بتا رہے ہیں. تو بڑی خطرناک صورتحال یہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دلیل نہیں چلے گی, اللہ تعالیٰ کا یہ دلیل نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ کیا پوچھا جائے گا, کیا تم کو عقل نہیں تھی, تب تو کو سوچنے کا ہم نے نہیں دیا تھا مادہ, تو تم نے کیوں نے قرآن میں پڑھا, کیوں نے حدیثوں میں پڑھا, کیوں نے سنت رسول میں تلاش کیا کہ کون حق پر ہے کون غلطی پر ہے, کس کی رائے درست ہے کس کی رائے درست نہیں ہے. بھیڑ کی بات صحیح ہے کہ اس انسان کی بات صحیح ہے جو قرآن کے حوالے سے بول رہا ہے. تو قیامت میں کبھی بھی یہ دلیل نہیں چلے گی کہ علماء تو ہمارے غلطی بتا دیتے ہم کو, یہ ایک دو آدمی کا بتا دیتے کیا انہیں کو سچائی ملی ہوئی تھی, یہ دلیل نہیں چلے گی. وہاں پوچھا جائے گا کہ تم کو خود عقل تھی کہ نہیں تھی, تو اپنی عقل کو تم نے کیوں نہیں استعمال کیا اور قرآن کا کیوں نہیں مطالعہ کیا, قرآن سے کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کی کہ کس کی بات صحیح ہے کس کی بات غلط ہے, حق کیا ہے باطل کیا ہے. اچھے طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ دلیل قیامت میں چلنے والی نہیں ہے, کیونکہ قرآن محفوظ ہے, قرآن ایک محفوظ کتاب کے طور پر ہمارے درمیان ہے, قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی, سنت رسول بھی محفوظ ہے, احادیث رسول بھی محفوظ ہیں. تو جب یہ سب محفوظ ہے, اللہ تعالیٰ کے نے ان کو محفوظ کر دیا ہے, تو کسی کا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا, کوئی عذر سنا نہیں جائے گا. ہر انسان سے کہا جائے گا کہ تم نے قرآن سے سنت سے کیوں نہیں پتہ کرنے کی کوشش کی کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ اس لیے غیر مؤثر ہو گئے کہ اس زمانے کے یہود جو تھے اپنے زوال کے بنا پر اس ذہنیت کا شکار ہو گئے تھے جو کہتے ہیں سیلف رائچیسنیس, کہ ہم تو بالکل صحیح ہیں, ہم تو بالکل راہ راست پر ہیں, ہمارے تو غلطی کیا ہے. اور انہوں نے خود ساختہ طور پر ایک سیلف اسٹائل ماڈل بنا لیا تھا جو مبنی ہوتا ہے کلچر پر, اسپرٹ پر نہیں. اسلام کا جو اصل ماڈل ہے وہ اسپرٹ پر مبنی ہے, لیکن دور زوال میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں فارم کی بنیاد پر ایک سیلف اسٹائل ماڈل بنا لیتے ہیں, اس پر اپنے کو بالکل پورا ایسا رہتے ہیں کہ اس پر پورا اترے وہ, اس سے انہیں اس بغالتے میں رہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. کوئی ایک ڈسپٹیو ماڈل ہوتا ہے یہ, تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اس معاملے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.